أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واستعل الرأس واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا صدق الله العظيم. یہ سورہ مریم کی چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. سورتوں کے نام جیسا کہ بتایا جاتا ہے کسی خاص واقعے کی وجہ سے یا قرآن پاک میں جس سورت میں کوئی خاص لفظ موجود ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کرنا اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں خاص طور پر, اس کے اعتبار سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے. سورتوں کے نام بھی توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ امت کی طرف سے نہیں رکھے گئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رکھے ہوئے ہیں. اس کو بدلا نہیں جا سکتا, جو چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس کو بدلا نہیں جائے گا. تو یہ نام توقیفی ہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدلے نہیں جائیں گے, اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں. من جانب اللہ ایسے ہی ہیں. تو یہ سورہ مریم ہے. سورہ مریم کی پہلی آیت کاف ہا یا عین صاد, پانچ حروف ہیں. ترجمہ کیا ہے ان کا؟ ترجمہ ان کا وہی ہے, کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ کاف ہا یا عین صاد ہی کرتے ہیں. مطلب کیا ہے ان کا؟ مطلب بھی وہی ہے, اسی میں احتیاط ہے. حروف, یہ جو حروف ہوتے ہیں کٹے ہوئے حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں, ان کو حروف مقطعات, عربی میں لفظ آتا ہے تقطیع, تقطیع کے معنی کاٹنا الگ الگ کرنا. تو ان کو مقطعات اس وجہ سے بولتے ہیں کہ یہ حروف الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں, ملا کے نہیں پڑھتے. جیسے ذکر رحمت ربی کا عبدہ, آگے والے جملے میں پورے الفاظ ملا کے پڑھے جا رہے ہیں. اس میں جو ہے زال کا فرا راحا ممتا اس طرح نہیں پڑھ رہے ہیں, لیکن ان کو الگ الگ پڑھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو حروف مقطعات بولتے ہیں, الگ الگ کر کے پڑھے جانے والے حروف. باقی ہے کہ بعض مفسرین نے ان کے معنی اور ان کا مطلب بیان کرنے کی کوشش کی ہے. صحابہ کرام میں سے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اس امت کے خاص مفسر کہے جاتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی, اللہم علمہ الکتاب, اے اللہ اس کو قرآن پاک کا علم دے دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا دی. تو اس وجہ سے ان کو خاص تفسیر کا علم ان کے پاس میں ایک ذخیرہ تھا, امت کو بہت بڑا ذخیرہ ان کے ملا ہے. تو وہ سورتوں کے ان حروف کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں. کاف ہا یا عین صاد اللہ کا نام ہے, یہ طہٰ اللہ کا نام ہے, طاسین اللہ کا نام ہے. ویسے طہٰ یاسین اور طاسین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے. لیکن یہ جو حروف ہیں ان حروف کے بارے میں بہت سارے بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ شروع میں نام جو اس طرح کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں, یہ ان حروف کے معنی، اور ان حروف میں بھی ہر حرف سے ایک معنی کی طرف اشارہ، ایک نام کی طرف اشارہ ہے. جیسے کاف ہے، کاف سے کافی کی طرف اشارہ ہے، اللہ کافی ہے، کافی کی طرف اشارہ ہے. ہا سے ہادی کی طرف اشارہ ہے. یا سے یدن کی طرف، اللہ کی ید اور قبضے کی طرف اشارہ ہے. عین سے ایک طرف اشارہ، صاد سے ایک نام کی طرف اشارہ. تو یہ اشارے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے، یہ بھی بعض مفسرین بیان کرتے ہیں. بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ قرآن پاک نازل ہوا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور یہ کاف ہا یا عین صاد کے بارے میں راجح جو مفسرین کا قول ہے، ان کے معنی اللہ کو معلوم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھے، امت کو اس کا علم نہیں دیا گیا. یہی اصل قول، آخری قول یہی ہے. باقی حضرت عبداللہ بن عباس یہ مطلب بیان کرتے ہیں، فلاں مفسر یہ مطلب بیان کرتے ہیں، یقینی نہیں ہے وہ بات، ظنی درجے میں ہے. ظنی درجے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، پکا نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کو اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی ہوگی. دیگر بعض بڑے بڑے مفسرین نے جو معنی بتائے ہیں کہ اللہ کے نام ہو سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ پورے سورت کے مضامین کا خلاصہ ہے. سورت میں جتنے مضامین آئے ہیں ان مضامین کے مجموعہ لے کر کے ان حروف میں رکھ دیا گیا ہے. اس سے اس کی طرف اشارہ، ہاں سے اس کی طرف اشارہ، یا سے اس کی طرف اشارہ، ساتھ سے آئین سے، اس طرح. تو یہ بھی ایک قول ہے. تو یہ تمام اقوال جو بیان کیے جاتے ہیں، یا بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ عربوں میں خطوط لکھنے میں اور کتابیں وغیرہ لکھنے میں پہلے زمانے میں ایک چیلنج کے طور پر ایک کوڈ ورڈ رکھا جاتا تھا، تو قرآن پاک بھی ان کے طرز پر توسین، طہ، یاسین اور کاف ہا یا عین صاد یہ حروف رکھا ہے، تاکہ ان کے مزاج کے مطابق. وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر تمہارے پاس ہمت ہے تو ان کے معنی بتاؤ. تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ حروف رکھے ہیں، اور ان کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تم جانتے ہو عربی تو ان کے معنی بتاؤ. تو بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں جس طریقے سے وہ لوگ ورڈ استعمال کرتے تھے کوٹ کے طور پر، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض صورتوں میں ان کو چیلنج دینے کے لیے، ان کو عاجز کرنے کے لیے ان حروف کا استعمال کیا ہے. تو یہ ساری باتیں جو کہی جاتی ہیں ان حروف کے بارے میں، یہ سب ظنی درجے کی ہیں. یقینی درجے کی بات اور اہل سنت والجماعت کے اکثر جمہور مفسرین کا قول یہی ہے کہ ان کے متشابہات میں سے ہیں، ان کا علم حقیقی معنی میں اللہ ہی کو ہے. باقی جو مفسرین بیان کرتے ہیں وہ ظنی درجے میں بیان کرتے ہیں. اور وہ میں اصل جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا ہے سمجھانے کے لیے، تو بعض ایسے حروف اگر قرآن میں آ جائیں جس کا مطلب ہی نہیں معلوم ہو رہا ہے تو پھر نازل ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کاف ہا یا عین صاد مطلب اللہ کو معلوم ہے، تو نازل ہونے کا کیا فائدہ؟ کچھ بھی فائدہ نہیں. مفسرین فرماتے ہیں اس کا بھی فائدہ ہے. فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو جانچنا چاہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے یہ عقیدہ رکھنا ہے، اس کے معنی اللہ کو معلوم ہے یہ عقیدہ رکھنا ہے. تو یہی تو اصل ایمان اور آزمائش کی چیز ہے. اس کا فائدہ یہی ہے، ان حروف کے واقع ہونے کا، نازل ہونے کا فائدہ یہی ہے کہ ایمان، جیسے ایمان بالغیب ہے، سمجھ میں نہیں آتا بعض چیزیں، روحوں کا تذکرہ نہیں سمجھ میں آتا، فرشتوں کا تذکرہ نہیں سمجھ میں آتا، جنت نہیں سمجھ میں آتی، جہنم نہیں سمجھ میں آتی، لیکن کیا کہا جا رہا ہے ماننا ہے. ایسے ان حروف کے معنی سمجھ میں نہیں آتے لیکن ماننا ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے یقین رکھنا ہے. ان حروف کے معنی کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے، یہ بھی یقین رکھنا ہے. تو یہ تو فائدہ ہوا اس کا، تو ماننے منانے کا تو فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ کہنا کہ قرآن پاک کے نازل ہونے کا کیا فائدہ ہوگا، بیکار بات ہو گئی ہے. لہذا اس سلسلے میں ایک جواب یہ بہترین دیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے اس کا مطلب، اور ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حروف کا مطلب بیان فرمایا ہے آپ کے سامنے، لیکن امت کے سامنے وضاحت نہیں کی گئی ہے. بعض اولیاء اکرام سے، اسی طریقے سے بعض بڑے بڑے مفسرین کے سامنے ان حروف کے معنی کھلے ہیں، اس سے یہ مطلب ہو سکتا ہے، کاف سے یہ مطلب ہے، لام سے یہ مطلب ہے، وغیرہ وغیرہ، انہوں نے وہ مطلب بیان کیا ہے. تو ان کے اپنے کشف اور الہام کی بات تھی، کوئی یقینی اور قطعی بات نہیں ہے وہ. تو ان حروف کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ. یہ جو آپ کے سامنے آیتیں آ رہی ہیں اس میں کیا چیز بیان کی جا رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے پروردگار کی رحمت کا کچھ تذکرہ ہے، اللہ کی رحمت کا کچھ تذکرہ بیان کیا جا رہا ہے۔ عبدہ زکریہ، جو اللہ نے اپنے بندے حضرت زکریہ پر اپنی رحمت کی تھی، حضرت زکریہ پر نازل ہونے والی جو رحمت تھی اس کا کچھ تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ حضرت زکریہ مشہور پیغمبر ہیں، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہیں، اور بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ یہ بڑائی کا کام کرتے تھے، نجار تھے، کارپینٹر جس کو کہا جاتا ہے اس زمانے میں، تو نجار تھے یہ، بڑائی کا، لکڑی وغیرہ بنانے کا، چیزوں کا وغیرہ وغیرہ۔ تو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے پیشے رہے ہیں، انہوں نے وہ کام کرتے ہوئے نبوت کا کام بھی کیا ہے۔ حضرت زکریہ کا کام وہ تھا پیشے کے اعتبار سے، ورنہ اصل کام تو تبلیغ کا تھا، نبوت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پہنچانے کا تھا۔ تو ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اذ نادى ربه نداء خفیا، یاد کرو اس وقت کو جب زکریہ نے اپنے پروردگار کو پکارا نداء خفیا، ہلکے طور پر اللہ کو یاد کیا، اللہ سے دعا کی، لیکن خفیہ طریقے سے، چپکے چپکے، آہستگی سے دعا کی۔ کیا تھی وہ دعا جو آہستہ سے کیوں انہوں نے زور سے کیوں نہیں کی؟ فرماتے ہیں قال ربی انی وہن العظم منی، کہنے لگے کہ اے میرے رب، انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں بودا ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، سر کے اندر بڑھاپا جو ہے مشتعل ہو گیا ہے، یعنی بڑھاپے کے آثار، سفیدی پن ابھر کے آ گیا ہے۔ ولم اکم بدعائک ربی شقیا، اور میں آپ سے مانگنے میں، اے میرے رب، کبھی محروم نہیں ہوا ہوں، اس وجہ سے مانگ رہا ہوں۔ بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور میں ہمیشہ جب بھی آپ سے مانگا ہوں آپ نے مجھے نوازا ہے، لہذا اب میرا سوال ہے، آپ مجھے عطا فرمائیے۔ درخواست کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، انی خفت الموالی من ورائی، میں میرے بعد میں اپنے موالی سے، یعنی میرے چچا کے بیٹے یا چچا زاد بھائی وغیرہ سے اندیشہ رکھتا ہوں کہ وہ میرے کام کو صحیح طریقے سے نہیں چلا سکیں گے، مجھے یہ اندیشہ ہے میرے اپنے خاندان کے ان لوگوں سے۔ وکانت امرأتی عاقرا، میری بیوی بانج ہے، اولاد اس کو اب تک نہیں ہوئی ہے، فہب لی من لدنک ولیا، تو عطا کر دیجئے مجھے اپنی جانب سے ایک ولی۔ ولی مانگ رہے ہیں اللہ سے، بیٹا نہیں ذکر کر رہے ہیں، اللہ مجھے ولی دے دے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد کا بھی وارث ہو، اسے میری بھی وراثت ملے اور آل یعقوب یعنی بنی اسرائیل کی وراثت اس کو مل جائے۔ وجعلہ ربی رضیا، اور اے میرے پروردگار، اس کو بنا دیجئے، پسندیدہ بنائیے، آپ کی نگاہ میں بھی مقبول ہو، لوگوں کی نگاہ میں بھی مقبول ہو، ایسی صفت کا حامل اسے بنا دیجئے۔ یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اس میں کچھ باتیں سکھائی جا رہی ہیں امت کو، کہ پہلی بات تو حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، دوسرے پھر ان کی دعا کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی یہ مضمون تفصیل سے آیا ہے، اور اس صورت میں بھی آیا ہے ضمناً، اصل حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ واقعہ لا کر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ حضرت زکریہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، اور دعا کا انداز ان کا آہستہ سے رہا، خفیہ طریقے سے انہوں نے دعا کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دعا کے اندر افضل بات یہی ہے کہ دعا کو آہستہ کیا جائے، دعا کا افضل طریقہ آہستہ کرنا ہے۔ اجتماعی جو دعا ہوگی مخصوص موقعوں پر، اس میں لوگ ضرور ہوں گے، تو ان کی حاجتوں کے اعتبار سے زور سے جہری طریقے سے ہی کرنا افضل ہوتا ہے اس موقع سے، سب لوگ جب حاضر ہوں، ورنہ انفرادی اگر دعا مانگی جا رہی ہو تو آہستہ کریں، چند لوگ ہیں تو بھی آہستہ کریں۔ اس وجہ سے ہمارے ہر نماز کے بعد میں جو ہے جہری آواز، جہر سے جو ہے دعا نہیں کی جاتی ہے، افضل دعا یہی ہے کہ اسے رن کی جائے، آہستہ کی جائے۔ قال ربی انی وہن العظم منی، تو ایک تو دعا کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، دوسرے کہ حضرت زکریہ نے جو الفاظ ذکر کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان الفاظ کو ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ زکریہ نے دعا مانگی بیٹے کی، ہم نے ان کو بیٹا دے دیا، ایسا بھی کہہ سکتے تھے، لیکن خاص طور پر ان کے جملوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے. وہ اپنے آپ کی عاجزی دکھا رہے ہیں کہ پروردگار میں ایک کمزور بندہ ہوں اور بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے، گوجا ان کے اندر نہیں ہے. واشتعل الرأس شیبا، اور زندگی کا یہ مرحلہ چل رہا ہے کہ اب میں پک گیا ہوں. زندگی میں ایک کچی پن کچا پن بھی ہوتا ہے، پھر مضبوطی آتی ہے، مضبوطی کے بعد آدمی پختہ ہو جاتا ہے، پک جاتا ہے. اس طریقے سے جھاڑوں کے اندر تناور درخت جب نکلتا ہے زمین سے، ہلکا پھلکا ہوتا ہے، کچا ہوتا ہے، جدھر موڑا جائے ادھر مڑ جاتا ہے، پھر مضبوطی کے بعد ایک اس کے اندر قوت آ جاتی ہے. اس قوت کے بعد میں ایک زمانہ آتا ہے کہ پھر اس کے پتے جو ہے پورے پیلے پڑ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے انسان کا حال ہے کہ انسان کا ابتدائی زمانہ بالکل کونلے پن کا ہوتا ہے، جدھر موڑا جائے جیسے موڑا جائے، بچپن کی حالت بالکل کمزوری کی، پھر اس کے بعد جوانی کا عالم قوت اور مضبوطی کا، اس کے بعد بڑھاپے میں جب بال سفید ہونا شروع ہو جائے انسان پکنا شروع ہو گیا. انسان جب پک گیا تو سمجھ لیجیے کہ بس اس کے اندر مزید کمزوری آتی جائے گی، اور آتے آتے یہ درختوں کا حساب نہیں ہے اس کے ساتھ میں. یہ درخت تو چلو پھر بھی اس کے پتے جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں، اس کو رہنا ہے دنیا کے اندر. انسان ایک مرتبہ پک گئے بعد دوبارہ اس کے اوپر سبزی یعنی آنے والی نہیں ہے، وائٹ ہو گیا ہو گیا، سفیدی آ گئی آ گئی، اس کے بعد میں دوبارہ اس کے اندر سیاہ پنا آنے والا نہیں ہے. تو وہ فرماتے ہیں وشتا الراس شیبا، کہ سر کے بال جو ہے بڑھاپے سے مشتعل ہو چکے ہیں، بھڑک گئے ہیں. ولم اکن بدعائک ربی شقیا، پروردگار میں جب بھی آپ سے مانگا ہوں تو محروم نہیں ہوا ہوں، ہمیشہ سے آپ نے مجھے نوازا ہے، اس مرتبہ بھی میں مانگتا ہوں آپ مجھے نواز دیجئے. تو یہ انداز ہے ان کا دعا کرنے کا کہ اے اللہ آپ ہی مجھے دیتے ہیں، ابھی بھی میں آپ سے ہی مانگ رہا ہوں، لہذا مجھے عطا فرما دیجئے. وانی خفت الموالی، دوسری بات یہ فرماتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ مانگنے سے پہلے ایک اور جملہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میں دنیا چھوڑ کر جانے والا ہوں، ایسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن میرے اپنے بعد میں یہ دین کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، دعوت اللہ کا کام ہے، یہ کام صحیح طریقے سے چل نہ پائے اس کی مجھے فکر ہے، اور یہ فکر ہے لیکن چند لوگ میرے خاندان کے موجود ہیں، چچا زاد بھائی ان کے تھے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان سے خطرہ ہے. خطرہ یہ ہے کہ یہ لوگ کام کو جس نہج سے، جس طریقے سے، جس ڈھنگ سے کرنا چاہیے اس سے نہیں کر سکیں گے، تو مجھے آپ اس کے مقابلے میں مجھے ایک اولاد نصیب فرما دیجیے، مجھے اولاد مل جائے، بیٹا مل جائے جو وارث بنے گا میرا بھی. اور حال یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میری بیوی ابھی بھی ہے، بانج ہے. وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا، اپنی جانب سے مجھے عطا فرما دیجئے ایک ولی. بہت اہم دعا ہے یہ، اور اس کا تجربہ رہا ہے. ربی ہب لی من الصالحین ایک دعا آئی ہے، فہب لی من لدنک ولیا یہاں ایک دعا آئی ہے. تو جو لفظ حبر وہب لنا ربنا حب لنا، یہ جو جملے سے آ رہے ہیں دعائیں، خاص طور پر قرآن پاک میں میں نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں اولاد کا تذکرہ ہوا انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہاں پر اس حب کے ذریعے سے دعا مانگی گئی ہے. تو جو بے اولاد ہیں ان کو ان جملوں کے ذریعے سے دعا مانگنی چاہیے، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من لدنک ولیا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا. یہ دعا جو ہے عند اللہ مقبول ہو چکی ہے پہلے سے، اللہ نے قبول کر لی ہے نا. حضرت ابراہیم نے مانگا تھا وہ قبول ہوئی، حضرت زکریا نے مانگا وہ قبول ہوئی، ربنا حب لنا وہ جملہ ہے وہ بھی قبول ہوئی. تو یہ قبولیت والے جملے ہیں، تو قبول جو اللہ کو ہو چکے ہیں ان جملوں سے دعا مانگنی چاہیے. تو جو بے اولاد ہیں ان کے لیے بہت بڑا نسخہ ہے، اور ایسا نسخہ ہے کہ جو مجرب بھی ہے، تو ان کی جو حضرات اس سلسلے میں یعنی اولاد کے سلسلے میں فکر مند ہوتے ہیں، قرآن پاک ان کو دعوت دے رہا ہے کہ انبیاء نے ان جملوں سے دعا مانگی ہے، تم بھی اللہ سے دعا مانگو ان جملوں سے، اللہ ضرور نوازے گا تم کو. یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا، دوسری بات یہ فرماتے ہیں زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، اے اللہ مجھے لڑکا چاہیے، اولاد چاہیے جو آپ کا دوست ہو. ولی کے معنی آتے ہیں دوست کے بھی، مقرب کے بھی، قریب کے بھی. تو یہاں پر انہوں نے جملہ یہ کہہ سکتے تھے ربی حب لی من لدنک ولدا، آپ کی جانب سے مجھے لڑکا دے دیجئے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میری آپ کی جانب سے مجھے ولی دے دیجئے. دعا مانگنے کا یہ بھی ایک انداز ہے. تو اپنی اولاد کے بارے میں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اسے ولی بنا دیجئے. اولاد ہو گئی ہے تو اب اس کی ولایت کے بارے میں سوچو، اس کے قرب کے بارے میں سوچو، اس کے قرب کے بارے میں اللہ سے مانگو. یرثنی ویرث من آل یعقوب, جو میرا بھی وارث ہو یعقوب کی آل کا بھی وارث ہو, اور اس کو بنا دیجیے میرے پروردگار, پسندیدہ بنا دیجیے. تو اولاد ہونے کے بعد میں اولاد کے لیے کیا دعا مانگنی چاہیے, وہ بھی ان جملوں کے اندر ہم کو اشارتاً مل رہا ہے کہ اولاد کی ولایت اللہ سے مانگنی چاہیے, اولاد کی وراثت اللہ سے مانگنی چاہیے, اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی مقبول ہو, لوگوں میں بھی مقبول ہو, یہ مانگنا چاہیے. اے اللہ مجھے جو آپ نے اولاد عطا فرمائی ہے آپ کے بارگاہ میں اسے قبول کر لیجئے, لوگوں میں مقبولیت اسے عطا فرمائیے, یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. یہاں پر بعض حضرات اس آیت سے وہ کرتے ہیں استدلال, دلیل میں لیتے ہیں اس آیت کو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ ابو بکر, امیر المومنین, آپ میرے والد کا جو ترکہ ہے مجھے عطا کر دیجیے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس جا کر کے انہوں نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چھوٹا ہوا جو کچھ بھی مال ہے مجھے اس میں سے ترکہ دے دیجیے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء, ہم انبیاء کے گروہ ہے, ہم لوگ جو بھی چھوڑتے ہیں دنیا کے اندر اولاً تو ہم لوگ وارث نہیں بناتے, ما ترکناہ صدقہ, جو بھی ہمارے پاس سے چھوٹتا ہے مال وہ صدقہ ہوتا ہے. حضرت فاطمہ نے کہا کہ آپ تو اللہ کے رسول سے سنے ہوئے ہیں, آپ کو زیادہ معلوم ہے, میں چلے جاتی ہوں اپنی جگہ, یہ کہہ کر چلے گئے. تو اس کے بعد میں دوبارہ انہوں نے سوال نہیں کیا, ترکہ نہیں مانگا. بعض لوگ جو زیادہ محبت کرتے ہیں اہل بیت سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے حضرت فاطمہ کا مال غضباً رکھ لیا, ان کو ان کا حق نہیں دیا. حضرت ابو بکر سے بھی بغض ہے ان کو, حضرت عمر سے بھی بغض ہے. تو حضرت ابو بکر سے یہاں اٹھاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے تو یہ بات کہی کہ انبیاء کی میراث نہیں جاری ہوتی ہے, نعوذ باللہ من ذالک, ابو بکر جھوٹ بولتا ہے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں, قرآن یہ کہتا ہے یرثنی ویرث من آل یعقوب, حضرت زکریہ دعا کر رہے ہیں کہ میرا وارث بنا دیجئے, آل یعقوب کا وارث بنا دیجئے. تو انبیاء کے وارث بنتے ہیں قرآن سے پتا چل رہا ہے یہ, اور ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سے میں نے سنا ہے کہ انبیاء جو ہے وارث نہیں بناتے ہیں. تو گئے ابو بکر جھوٹا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, قرآن جو ہے سچا ہے. وہ لوگ استدلال میں یہ آیت کو پیش کرتے ہیں شیعہ لوگ, اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے جو بات کہی ہے وہ غلط کہی ہے, اپنی طرف سے گھڑ کر کہی ہے, قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وراثت ہوتی ہے, حضرت زکریا یہی تو مانگ رہے ہیں. مفسرین یہ جواب دیتے ہیں کہ یری سنی و یری سمن آل یعقوب وجعلہ ربی رضیہ, پیچھے بھی دیکھو آگے بھی دیکھو, ایک نبی ہے, پیغمبر ہے, پیغمبر یہ دعا کر رہا ہے کہ پروردگار میں جا رہا ہوں دنیا سے, مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میرے بعد میں میرے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ ان سے مجھے خطرہ ہے. کس چیز کا خطرہ ہے؟ نعوذ باللہ, ایک پیغمبر کو خطرہ اس کے مال سے ہوگا کہ میرا مال یہ لوگ لے لیں گے, میں جا رہا ہوں, میرا بیٹا ہے وہ مال لے لے تو میرے مال کی حفاظت ہو جائے گی. مال کی حفاظت کے لیے تھوڑے ہی آتے ہیں انبیاء, اور مال کی وراثت کے لیے اللہ سے دعا کریں گے کہ ہم پیغمبر ہو کر کے. تو پیغمبر مال کی وراثت کے بارے میں کیسے سوال کر سکتے ہیں؟ اے اللہ میں جا رہا ہوں دنیا سے, مجھے میرے مال کی فکر پڑی ہوئی ہے, میرے خاندان والے مال پر قبضہ کر لیں گے, مجھے اولاد دے دیجئے جو میرے مال کی حفاظت کرے. تصور سے بالا ہے یہ چیز کہ نبی ہوتے ہوئے مال کے بارے میں دعا کرے. ظاہر سی بات ہے کہ یہاں آیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ علم کے بارے میں اور تبلیغ دین کے بارے میں, اشاعت دین کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ جس اس کام کو جس نہج کے ساتھ جس طریقے کے ساتھ کرنا چاہیے, مجھے اندیشہ ہے کہ میرے بعد والے یعنی خاندان کے لوگ اس طریقے سے انجام نہیں دے سکیں گے, لہذا جو میرا وارث ہوگا آپ کی طرف سے آئے گا جو بھی میری اولاد میں سے, وہ اس کام کو اچھی طریقے سے لے کر اٹھے گا, لہذا مجھے وہ اولاد چاہیے. تو علم کی بات کر رہے ہیں, وراثت علمی کی بات ہے, وراثت مالی کی بات نہیں ہے. تو وہ لوگ جو اشکال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں, حضرت زکریہ تو دعا کر رہے ہیں میراث کی, اور ابو بکر نے میراث نہیں دی ہے اور کہہ کر بڑھا دیا حضرت فاطمہ کو کہ میراث نہیں دیتے انبیاء وغیرہ. تو قرآن پاک میں جو وراثت کی بات چل رہی ہے, وراثت علمی کی بات ہے یہ, اور دیگر جگہوں پر بھی اس وراثت کا ذکر آیا ہے. وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا, ہم نے وارث بنا دیا, وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا, کتاب کا وارث بنا دیا. تو کتاب کی میراث قیمت کے اعتبار سے نہیں ہوتی ہے, علم کے اعتبار سے ہوتی ہے. تو میراث کا لفظ علم کے معنی میں آتا ہے, قرآن میں دیگر جگہوں پر استعمال ہوا ہے. لہذا اس آیت سے غلط استدلال کرنا کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث جاری ہوتی ہے, یہ غلط ہے. میراث ہوتی ہے ان کی, لیکن یہ علمی میراث ہوتی ہے. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینار ولا درہما, انبیاء درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے. انما ورثوا العلم, انبیاء تو علم کا وارث بناتے ہیں. لہذا حضرت ابوبکر نے جو بات کہی ہے وہ بالکل برحق ہے. ما ترکنا صدقہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے. یہ خصوصیت ہے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی. بہت سارے مسائل میں مخصوص رہے ہیں انبیاء اکرام. شادی کے مسئلے میں امت کے لیے الگ حکم ہے, انبیاء کے لیے الگ حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ کی گنجائش ہے, امت کے لیے زیادہ کی گنجائش بتائی گئی ہے, تو تخصیص ہوئی ہے. ایسے ہی میراث کے مسائل میں بھی امت کے مسئلے الگ ہیں کہ امت کا مال وارثین میں اور اس کے بعد والوں میں تقسیم ہوتا ہے, انبیاء کا مال تقسیم نہیں ہوتا بلکہ صدقہ ہو جاتا ہے پورا کا پورا. تو یرثنی وارث من آل یعقوب کا مطلب ہے کہ پروردگار یہ تبلیغ کا کام, یہ دعوت حق کا کام, اس کا یہ وارث بنا دے. میرے پاس جو علوم آئے ہیں بنی اسرائیل کے علوم, حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم اور ان سے چلنے والا جو سلسلہ ہے, یہ علوم کا وارث میری اولاد کو بنا دیجئے. وجعله ربی رضیا, پروردگار میری اولاد کو ایسا بنا دیجئے تو بھی راضی ہو مخلوق بھی راضی ہو. راضی اس کو بنا دیجئے, سب کا پسندیدہ اس کو بنا دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے زکریہ ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایسے لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے. لم نجعل له من قبل سمیہ, ہم نے اس کا نام رکھا ہے اور ایسا رکھا کہ اس سے پہلے کسی کا نام اس جیسا ہم نے نہیں رکھا. لم نجعل له من قبل سمیہ, یحییٰ ہم نے اس کا نام ابھی سے تجویز کر دیا ہے. ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ کو یحییٰ ہوگا اور یحییٰ جیسا نام اس سے پہلے کسی نے نہیں رکھا ہے. خود ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. یحییٰ کے معنی آتے ہیں زندگی والا, حیات والا. مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی ماں کے بطن میں بانج پنا تھا نا, ماں حضرت زکریا رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہماری ام المومنین کہلائیں گی, وہ بانج تھی. ظاہر سی بات ہے آخرن خود ہی کہہ رہے ہیں. اچھی بات. مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں جس وقت میں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں اس وقت ان کی عمر 120 سال کی تھی اور ان کی بیوی کی عمر جو تھی وہ 100 سال کی تھی. تو 120 سال کے آدمی سے 100 سالہ بوڑھی عورت کو ولادت کا مسئلہ ہونا انتہائی ناممکن کے درجے میں تھا, اسی وجہ سے دعا فرما رہے ہیں. اور بعض مفسرین اسی وجہ سے کہتے ہیں خفیہ خفیہ اسی وجہ سے مانگ رہے تھے. اگر یہ زور سے مانگتے اس دعا کو پبلک میں مانگتے تو ایسی صورت میں سب لوگ کہتے تھے کہ 120 سال کی عمر میں آپ کو اولاد کیا چاہیے, کیوں چاہیے, لوگ اس پر ہنس بھی سکتے تھے وغیرہ وغیرہ. مفسرین نے اس طرح بھی اشارہ کیا ہے. بہرحال تو حضرت زکریا کے بارے میں, حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یحییٰ ہم یہ نام کا لڑکا تم کو عطا کریں گے. اور یحییٰ کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے معنی زندگی والے کے آتے ہیں, چونکہ ان کی ماں کے بطن میں بچے دانی بے جان ہو گئی تھی تو ان کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جان ڈال دی, اس وجہ سے ان کا نام یحییٰ رکھا گیا. ان کی وجہ سے اس کے اندر زندگی آ گئی نا, بانج پنا ختم ہو گیا تھا. اور یہ نیک فالی کے طور پر بعض مفسرین فرماتے ہیں یحییٰ اس وجہ سے نام رکھا گیا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کے اندر جان ڈالنے والے ہیں. جہاں پر مردنی چھائی ہوئی ہے کفر کی ظلمت وغیرہ وغیرہ, تو ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر نور کو پھیلائیں گے, زندگی آئے گی لوگوں کے اندر, اس لیے یہ نام رکھا گیا ہے. تو نیک فالی کے لیے یحییٰ نام اس مناسبت سے مسلمان رکھتے ہیں. یحییٰ کا مطلب جان والا, زندگی والا. کس کو زندگی ملے گی اس کے ذریعے سے؟ اس کے ذریعے سے گمراہوں کو زندگی ملے گی, جن کے قلوب مردہ ہو چکے ہیں ان کو زندگی ملے گی, ایک جان پیدا ہو جائے گی. من قبل سمیہ, اس سے پہلے اس طرح کا نام ہم نے نہیں رکھا. بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے پہلے نام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہے ہیں بلکہ ان کی صفت کے بارے میں فرما رہے ہیں. ہم نے اس کا نام تو یحییٰ رکھ دیا ہے اور یحییٰ کے جیسا اس سے پہلے کسی کو ہم نے نہیں بنایا ہے, یہ مطلب ہے. آہوزاری کے اندر, پاکیزگی کے اندر, طہارت کے اندر, عفت کے اندر, عصمت کے اندر, ہر اعتبار سے آگے ان کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں. بہت آہو بکا کرنے والے تھے, اللہ کے سامنے بہت گڑگڑاتے تھے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تو ان صفات کا حامل ہم نے خاص طور پر یحییٰ کو بنایا ہے. یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایک تو اس زمانے کے اندر بھی لوگوں میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ نام رکھیں اولاد کے، اور ایک ایسا نام ہو جو دوسرا کسی کا اور کا نام نہ ہو. حضرت یحییٰ کے بارے میں جیسے آتا ہے کہ یحییٰ اللہ تعالیٰ نے نام ان کا رکھا اور اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا، تو ہماری اولاد کا بھی ایسا نام ہو جو کسی اور کا نام نہ ہو. لوگ یہی کوشش کرتے ہیں. اگر نام مل جاتا ہے، اچھا نام ہے، معنی بھی اچھے ہیں، رکھا بھی جا سکتا ہے اسلامی اعتبار سے، تو کیا کہتے ہیں اس کو، یونیک نام رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. شریعت مطہرہ میں اس طرح کے نام رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن امت میں ایک ایسی عجیب بات پائی جا رہی ہے کہ جو منہ کو اچھا لگا وہ نام رکھ دے رہے ہیں، چاہے معنی صحیح بھی ہو، غلط بھی ہو، اسلامی ہو یا نہ ہو، کافروں کا ہو، فاسقوں کا ہو، جو نام اچھا نہیں ملا وہ اس کا نام رکھ دیا جا رہا ہے. شریعت میں اس کے کچھ حدود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے ناموں کو تبدیل کیا ہے. عبد الشمس کسی کا نام تھا تو کہا کہ عبد الشمس نام نہیں، سورج کا بندہ کیسے ہوتا ہے، عبداللہ نام رکھو. عبد العزا نام کیسے ہوگا، عزا ایک بدھ کا نام تھا، آپ نے کہا کہ عبد العزا چینج کرو، عبد الرحمن نام رکھو. اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناموں کو بدلا بھی ہے. صحابہ اکرام کے بہت سارے صحابہ اکرام کے ناموں میں کسی کا نام حرب تھا، کسی کا نام لڑائی تھا، کسی کا نام وہ تھا یہ تھا، مانو کہ وہ نام آتے تھے. آپ نے کہا کہ نہیں، آج سے تیرا نام یہ ہے، اس کے معنی غلط ہیں، یہ نہیں یہ نام ہونا چاہیے. جاہلیت میں لوگ رکھ لیا کرتے تھے، لوگوں میں ان کے اندر ایسی حمیت تھی کہ لوگوں کا نام، لوگ لڑائی کے اندر بس گئی تھی تو اس لڑائی شدت کو بتلانے کے لیے لڑائی ہی نام رکھ دیتے تھے اس کا. جیسے حرب کے معنی جنگ کے آتے ہیں، تو خاندان میں لڑائی چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے، تو بچہ پیدا ہوا تو اس کو اس طرف منسوب کر دیتے کہ آگے جا کر کے ہمارے خاندان کا نام اس کے ذریعے سے روشن ہو، یہ لڑائی کرنے والا بنے، اس کا نام جو ہے حرب ہی رکھ دینا چاہیے، لڑتا ہی رہے خالی، جاہلیت کے نام چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے ناموں کو بدلا ہے کہ یہ ناموں کو بدلنا چاہیے. تو اس زمانے میں بے شمار نام ہیں، تو ناموں کے بارے میں ضابطہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ نام جو آپ کو یونیک ہے، ٹھیک ہے. لوگ الگ الگ سوال کرتے ہیں مختلف ناموں کے بارے میں. مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کے پاس میں ایک صاحب فون کیے، رابطہ کیا ان سے کہ حضرت نام رکھنا چاہ رہا ہوں، کیا نام رکھوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ رکھ لو، یہ رکھ لو، یہ رکھ لو، مختلف نام بولتے گئے. تو وہ کہنے لگے کہ حضرت یہ پرانا ہے، یہ پرانا ہے، وہ پرانا ہے. حضرت نے کہا کہ ایٹم بم رکھ لو، ایک دم نیا ہے بالکل، کوئی بھی نہیں رکھے، یونیک نام ہو جائے گا. تو نام ایسا ہونا چاہیے جو شریعت میں جس کی حد بھی ہو، گنجائش بھی ہو، اسلامی نام جن کو کہا جاتا ہے. دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نام اپنے بچوں کے اچھے رکھا کرو. حضور نے خود ارشاد فرمایا ہے. ناموں کے اثرات ہوتے ہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا اس سے تعلق ہے عقیدے کے اعتبار سے، کہ ناموں کے اثرات ہوتے ہیں، نیک فالی لی جا سکتی ہے نام کے ذریعے سے، اچھے نام رکھنا چاہیے. اور قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اچھے نام رکھو اس لیے کہ تمہارے ناموں سے، تمہارے والدین کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، تمہارے آبا کے نام سے پکارے جاؤ گے، باپ کا جو نام ہوگا اس کی طرف نسبت کر کے قیامت کے دن پکارا جائے گا. تو ایسا نام رکھو کہ کل کے دن، قیامت کے دن شرمندگی نہ ہو، ساری مخلوق ہوگی، ساری مخلوق کے سامنے نام پکارا جا رہا ہے آپ کا، تو کوئی ایسا نام نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے لوگوں میں ہزیمت اٹھانی پڑے، آپ کو جو ہے شرمندگی محسوس ہونی پڑے، خجالت محسوس ہو جائے. اچھے نام رکھنا چاہیے. تو والدین کا حق اولاد کے سلسلے میں بھی یہ ہے، پہلا حق میں، حقوق میں سے پہلا حق یہ بھی بنتا ہے کہ اولاد کا نام اچھا رکھا جائے. اچھے ناموں میں سے اللہ کو جو پسندیدہ نام ہے وہ رکھے جائیں. عبداللہ اللہ کو پسند ہے، عبد الرحمن اللہ کو پسند ہے، جس میں ابدیت کی نسبت، اللہ کے بندے ہونے کی جو نسبت لگ جاتی ہے، وہ نام اللہ کو زیادہ پسند ہے. اس کے علاوہ بھی نام رکھے جا سکتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھا، جیسے ابراہیم رکھا، انبیاء کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام، اولیاء کے نام پر بیٹوں کے نام، نیک لوگوں کے نام پر بیٹوں کے نام، اولاد کے نام نیک لوگوں پر رکھے جا سکتے ہیں. صحابہ اکرام کے نام ہیں، اصحاب بدریین کے نام ہیں، بدر میں شریک ہونے والے ہیں، نیک لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں امت کے، جنہوں نے دین کے اندر کام کیا ہے، ان کے اعتبار سے نیک فالی کے طور پر وہ نام رکھے جا سکتے ہیں. تو نام رکھنا چاہیے، اچھے نام بھی رکھنا چاہیے، اگر یونیک نام رکھنا ہے تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن حد کو محفوظ رکھنا پڑتا ہے اس کے اندر کہ واقعتاً یہ نام اسلامی بھی ہے یا نہیں ہے، نام اچھے بھی ہے کہ نہیں ہے، شریع اعتبار سے ان کا نام آنے کیا بنتا ہے، وہ بھی محفوظ رکھنا چاہیے. تو لم نجعل له من قبل سمیع، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو خوشخبری عطا کی ہے، ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہم نے رکھا، اور اس سے پہلے یہ نام نہیں رکھا گیا، یا اس لڑکے کے اندر ایسے صفات ہم نے بنائی ہیں کہ جو صفات اس سے پہلے کسی کو اتنی زیادہ نہیں دی گئی تھی،
جو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی. قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر یتیا.
تھوڑی دیر پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ چھپکے چھپکے سے تو اللہ سے دعا کرتے رہے کہ پروردگار اولاد چاہیے، ولی چاہیے، کوئی میراث میری لینے والا چاہیے. اب یہاں اللہ تعالیٰ جیسے ہی فرمائے ہیں کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام، اولاد چاہیے تو ہم نواز رہے ہیں تم کو، لو خوشخبری لے لو، اولاد ہوگی تم کو، لڑکا ہوگا تم کو، یحییٰ اس کا نام رکھا جائے گا، ہماری طرف سے یہ تجویز کیا ہے. فوراً کہنے لگے قال ربی انا یکون لی غلام، کہ پروردگار مجھے غلام لڑکا کیسے ہوگا؟ ابھی مانگے اللہ سے، اللہ نے فرمایا کہ ہم دینے والے ہیں تم کو لڑکا، خود ہی اللہ سے سوال کر رہے ہیں انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا مجھے لڑکا؟ وکانت امراتی عاقرہ، میری بیوی تو بانجھ ہے. پہلے تو اسی کا سوال کیا تھا، وہی چیزیں سامنے رکھ کر. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خوشی میں آ کر کے دوبارہ پوچھتا ہے اس کو، جیسے کسی کا رزلٹ نکل گیا، پاس ہو گیا، کوئی اچھے مارکس آ گئے، کہتا ہے کہ کیا میں پاس ہو گیا، کیا میں پاس ہو گیا. دوبارہ جو سوال کیا جاتا ہے لذت حاصل کرنے کے لیے، کنفرم کرنے کے لیے بات پکی ہے یا نہیں، یا دوبارہ جو اس چیز کا مزہ لینے کے لیے. تو ایسے ہی بطور استلزاز کے پوچھ رہے ہیں، بطور تعجب کے پوچھ رہے ہیں کہ پروردگار ہوگا مجھے، اولاد ہوگی مجھے. وکانت امراتی عاقرہ، میری بیوی تو باندھ ہے، وقت بلغت من الکبر یتیا، اور میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں. وقت بلغت من الکبر یتیا، پختگی کی عمر کو بالکل پہنچ چکا ہوں، بڑھاپے کی عمر میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال کذالک، اللہ نے فرمایا کہ کذالک ایسے ہی ہوگا. ہم نے کہا لڑکا ہوگا تو لڑکا بھی ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہے وہ بھی ہوگا، اور ہمارے لیے یہ آسان ہے. قال ربک ہو علی یحیون، تمہارا پروردگار کہتا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، بان سے اولاد دینا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے. تم بھی ہو، تمہاری بیوی بھی ہے، ایک ظاہر سا سبب بھی ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے. وقد خلقتک من قبل، کیا میں تم کو اس سے پہلے پیدا نہیں کیا؟ تم نہیں تھے تو تم پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ وقد خلقتک من قبل، میں نے تو تمہیں بنا، میں تو تم کو بنا چکا ہوں اس سے پہلے، کیا تم میرے بنانے پہ یقین نہیں کرتے ہو؟ ولم تکو شیئا، تم کچھ بھی نہیں تھے اس دنیا کے اندر، وجود نہیں تھا تو وجود ملا ہے تم کو بھی، ایسے ہی تمہاری اولاد کا وجود نہیں ہے تو تمہاری اولاد کا وجود ہو جائے گا دنیا کے اندر. کہنے لگے خوشی میں پروردگار اولاد ہوگی، لیکن اس زمانے کے اندر اسباب نہیں ہے، مشینیں وغیرہ پہلے نہیں تھی، کس طریقے سے معلوم کیا جائے حمل سے ہے یا نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ پروردگار رب اجعلی آیا، کہ مجھے نشانی دے دیجئے کہ میری بیوی حمل سے ہے، وہ مجھے پتا چل جائے، تاکہ میں ان ایام میں خاص طور پر آپ کا ذکر کر سکوں، شکر کر سکوں، مزید عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگائے رکھوں، اس لیے مجھے کوئی نشانی چاہیے. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہوگی کہ تم بات نہیں کر سکو گے لوگوں سے ثلاث لیال سویا، تین راتوں تک بالکل صحت مند ہونے کی حالت میں. یعنی ہم علامت دے رہے ہیں کہ جب حمل سے ہوگی تمہاری بیوی، اس موقع پر تم لوگوں سے بات کرنا چاہو گے لیکن بات نہیں نکلے گی تمہاری زبان سے. سویا، حال یہ ہوگا کہ تم تندرست ہوگے، کوئی بیماری نہیں ہوگی. چلو بیماری ہے اس وجہ سے بات نہیں ہو سک رہی، زبان میں لکنت آ گئی اس وجہ سے بات نہیں ہو سک رہی ہے، زبان کٹ گئی ہے بات نہیں ہو سک، ایسی کوئی وجہ نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں، کوئی چیز نہیں ہوگی، لیکن تم بات نہیں کر سکو گے بس. اور عجیب بات یہ ہے، مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے بات نہیں ہو سک رہی تھی حضرت زکریا کی، باقی اللہ کا ذکر زبان پہ جاری تھا. لوگوں سے جب بات کرنا چاہ رہے وہ بات نہیں کر سک رہے، لیکن جب ذکر کرنا چاہتے تو ذکر میں مشغول ہے، تسبیح میں مشغول ہے، شکر میں مشغول ہے، عبادت میں مشغول ہے. فخرج علی قومه من المحراب، ہوتا یہ تھا حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کا پہلے زمانے کے اندر، چونکہ یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، تو ان کے پاس میں ان کے معبد جو ہوتے تھے، عبادت کی جگہ، گرجا گھر وغیرہ جو آج کل یہ لوگ بناتے ہیں، وہ دروازہ بند کرتے تھے، امام صاحب نکلنے کے بعد وہ دروازہ کھولتے تھے، ساری قوم بعد میں آتی تھی، پھر وہ عبادت کر کے چلے جاتے تھے، دروازہ بند کر کے اندر ہی رہتے تھے. تو حضرت زکریا نے ایک مرتبہ دروازہ کھولا، اب السلام علیکم ہو رہی ہے لوگوں سے، ان کی بات نہیں نکل رہی ہے. فخرج علی قومه من المحراب، تو اپنی قوم کے سامنے نکلے محراب سے، محراب سے مراد جو ہے وہی ان کا کمرہ ہے، حجرہ ہے، جس کے اندر وہ ان کے امام وغیرہ قیام کرتے ہیں، بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں. فاوحا الیہم، تو انہوں نے اشارے سے ہی بتا دیا ان کو، بات نہیں کر سک رہے ہیں، فاوحا الیہم، ان کو اشارہ کر دیا، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ تم لوگ تسبیح کرتے رہو صبح کو بھی اور شام کو بھی.
اللہ کا خاص فضل ہو گیا ہے میرے اوپر، لہذا تم لوگ بھی میرے ساتھ اس خوشی میں شامل ہو جاؤ، اور تم لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہو.
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكا وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کرنی تھی ہو گئی. حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت سے نوازا، ان کے گھر ولادت ہوئی، حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہو گئے. پیدا ہونے کے بعد جن خصوصیات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے اور جن چیزوں کا ان کو حکم دیا ہے اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، جو تمہارے پاس صحیفے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے. کوئی خاص کتاب تو حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں ملی تھی، جیسا کہ مشہور کتابوں میں سے صحیفے نازل ہوئے ہیں نا بہت سارے بے شمار، تو ان صحیفوں میں سے بھی کچھ صحیفے ان حضرات کو ملے ہیں، ان پیغمبران اسلام کو. تو انہی صحیفوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس پر پختگی کے ساتھ عمل کرو. وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے حضرت یحییٰ کو بچپن کی حالت میں ہی نبوت عطا کر دی تھی. یہ ان کی خصوصیت ہے. حکم سے مراد مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی ہے. عموماً جو ہے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت کا اعلان کرنے کے لیے جو کہا جاتا ہے وہ 40 سال کی عمر میں کہا جاتا ہے، ضابطہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. لیکن ضابطوں سے کچھ انبیاء اکرام مستثنا رہے ہیں، ہر حکم ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا ہے، کچھ حکم سے مستثنا بھی ہوتے ہیں. تو ایسے ہی خصوصیت حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت جو ہے بچپن کی حالت میں ہی دے دی. بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں حکم سے مراد یہاں پر دانش مندی کی باتیں، حکمت کی باتیں، عقل مندی کی باتیں، دور اندیشی کی باتیں اور شریعت کے علوم، شریعت کے اسرار، شریعت کے رموز، وہ ان کو بچپن کی حالت میں دے دیے گئے تھے، یہ مطلب ہے آیت کا. نبوت مراد نہیں ہے. بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بچپن کی حالت میں دانش مندی کی باتیں، اسرار اور رموز شریعت کے دے دیے تھے. چنانچہ آتا ہے روایتوں کے اندر کہ بچے جب ان سے کہتے کھیلنے کے لیے چلو آؤ کھیلیں گے، یہ بچپن کے اندر ہی ان سے جب کہا جاتا ہے کہ چلو کھیلیں گے فلاں کام کر لیں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر کھیلنے کے لیے نہیں آئے. تھے بچے لیکن یہ جواب دیا کرتے تھے ہم کھیلنے کے لیے نہیں آئے، ہم وہ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہ کرنے کے لیے نہیں آئے. تو وہی دانش مندی کی باتیں یہ مراد ہیں. وہ وآتینا الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزكا وكان تقیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار صفات سے ان کو نوازا تھا، ان صفات کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے. تو وہ بچوں کے اندر یہ صفات آنی چاہیے جو یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں. اس سلسلے میں انشاءاللہ العزیز باقی باتیں آئندہ کی جائیں گی. بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی ذات پر یقین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والا اور بغیر اسباب کے مانگنے والا ہم سب کو بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ. کیونکہ ظاہری سبب یہاں پر تھے نہیں، بیوی بانجھ ہے، بڑھاپے کی عمر ہے. سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ نبی ہو کر اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے. مانگنے کے اندر دو تین باتیں اور محفوظ رکھ لیجئے، اس کے بعد بات ختم کر دیتا ہوں، کہ دعا ایک اہم ترین عبادت ہے، اہم ترین عبادت ہے. کیونکہ اس کو موت کہا گیا ہے نا، خلاصہ کہا گیا ہے، عبادت کا خلاصہ ہے وہ، عبادت کی جڑ ہے وہ، عبادت کا نچوڑ ہے وہ. اور دعا وہ مخل عبادہ اس کو کہا گیا ہے. تو مانگنا ہے، مانگنے کے اندر یقین کے ساتھ مانگنے کی کیفیت ہو، اللہ ہی دیتا ہے اور کون دیتا ہے یہ یقین ہو، مجھے جو ملے گا اسی در سے ملے گا، مجھے جو نوازے گا وہ یہی ذات نوازنے والی ہے، اس یقین کے ساتھ مانگے. پھر یہ کہ آدمی کچھ چیزوں کا اہتمام بھی کرے، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کی غذا حرام ہے تو قبولیت نہیں ہونے والی ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ یا رب یا رب یا رب کہتا رہتا ہے، غذا حلال نہیں ہے، اس کی کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، کپڑے حرام ہیں، تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مراد کو پوری کریں گے. تو مراد پوری ہونا ہے، قبولیت آنی ہے، تو پہلے یہ چیزیں خالی کرو. کچھ چیزیں خالی کرنا پڑتا ہے، کچھ چیزیں فٹ کرنی پڑتی ہیں. تو پہلے اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ، پھر اس کے بعد میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو. روایتوں کے حوالے سے علماء نے فرمایا ہے کہ دعا مانگنے کے آداب میں سے یہ ہے، یہ بندہ خوشی خضوع سے مانگے، اللہ سے یقین کے ساتھ مانگے اور باوضو ہو کر مانگے، ادب سے مانگے اور آہوزاری کرتے ہوئے مانگے، دعا کے اندر اصرار بھی کرے، بار بار مانگے ایک ہی چیز کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس طریقے سے مانگے گویا کہ ہم عاجز ہیں، سراپا عاجز ہو کر کے. کیونکہ انہوں نے اپنی عاجزی دکھائی حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ پروردگار میں کمزور ہوں، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی اس طریقے سے ہو گئی ہے، لہذا میں آپ کے سامنے سراپا سوال ہوں. تو سراپا سوال ہو کر مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اپنے آپ کو سوال بنا لو. صوفیاء کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سوال بنا لو، انسان کی ذات اور انسان کے حال میں محتاجگی آ جائے. دعا کا مقصد یہی ہے کہ اپنے آپ کو مکمل دعا بنا لو، اپنے آپ کو مکمل سوال بنا کر کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو، اللہ ضرور قبول فرمائیں گے. پھر دعا کے چند آداب ہوتے ہیں، ایسے ہی دعا کے اوقات ہوتے ہیں. دعا کے اوقات کے سلسلے میں بات لمبی ہو جائے گی، مختصرا میں ذکر کرتا ہوں کہ اوقات کے سلسلے میں بہت سارے ایسے اوقات ہیں جو ہم کو عموماً زیادہ تر موقع مل جاتا ہے. جیسے جمعہ کا دن ہے، اتنا اہم دن ہے یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گھڑی کے بارے میں آیا ہے، جمعہ کے اندر ایک ایسی ساعت ہوتی ہے جس ساعت کے اندر بندہ جو مانگتا ہے اللہ ضرور اسے عطا فرماتے ہیں. تو وہ ساعت کون سی ہے؟ دو باتیں اس کے سلسلے میں کہی گئی ہیں، دونوں وقت میں بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. ایک تو جب امام ممبر پر خطبہ دینے کے لیے آتے ہیں اس وقت سے لے کر کے نماز کے ختم ہونے تک، تو جس موقع پر آپ کو یعنی چانس مل جاتا ہے، موقع مل جاتا ہے دعا کرنے کا، جیسے امام صاحب دوسرے خطبے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، زبان سے نہیں صحیح، دل سے مانگنا چاہیے اس درمیان. ایسے ہی خطبہ ہو جانے کے بعد میں اس وقت سے لے کر کے اقامت کہنے تک وہاں بھی موقع مل جاتا ہے آپ کو. پھر اس کے بعد میں امام کی نماز ختم ہونے کے فوراً بعد، چونکہ فرض نمازوں کے فوراً بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، تو جمعہ کی نماز کے فوراً بعد تک کا موقع ہے سمجھ لیجیے. تو یہ قبولیت کا موقع ہے، یہ وہ گھڑی ہے جو قبولیت کی گھڑی ہے. ایسے ہی ہمارے پاس مدارس کے اندر جو ہاسٹل کے مدارس ہوتے ہیں اس کے اندر بالخصوص بچوں کو روزانہ ہی عصر کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے 10-15 منٹ پہلے بٹھا دیتے ہیں دعا کرنے کے لیے. بہت بہترین وقت ہے دعا کا، اور اللہ کا فضل ہے کہ کئی ایک دعائیں جو بچپن میں ہی ہم نے کی تھی وہ دعائیں ہمارے سامنے دکھائی دیتی ہیں. بے شعوری کے ساتھ مانگا لیکن مانگ لیا، اللہ نے دے دیا بولے تھا اس طرح کی. تو وہ موقع ہمارے بزرگان دین کی طرف سے بتایا ہوا ہے کہ یہ خاص موقع ہے جس پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے ایسے موقع پر. تو جمعہ کا دن ایسا ہے جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کے مغرب تک کا وقت ہے جمعہ کے دن. اس میں ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جو آپ مانگیں گے اللہ سے ضرور آپ کو اللہ تعالیٰ نوازیں گے اس کے اندر. اور بالخصوص جیسا جیسا مغرب کا وقت قریب ہوتے جاتا ہے ویسا ویسا جو ہے قبولیت کی اور زیادہ اوقات جو ہے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت میں فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، اوپر جانے والے نیچے جانے والے فرشتے آتے ہیں اور نام اعمال بھی اوپر چڑھتے ہیں. تو چڑھنے کے ساتھ اگر اللہ کے دربار میں چڑھ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہہ لیا کہ چلو منظور ہے، تو اسی صورت میں بندے کی درخواست جو ہے منظور ہو جا سکتی ہے. اس لیے خاص اوقات ہیں جس کے اندر اہتمام کر لینا چاہیے دعا کا، اور دعا کر کے کبھی نامراد بندہ نہیں ہوتا ہے. عبادت ہے اس لیے مانگنا ہے، اور نامراد کبھی نہیں ہونا ہے کیونکہ مل تو جائے گا، دعا سے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے. ظاہری اعتبار سے نہیں مل رہا ہے تو ثواب تو مل رہا ہے نا، اللہ مجھے دے دے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو گویا عبادت کر رہے ہیں آپ، تو اس عبادت کا تو ثواب مل نہیں ہے. پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبل یہ دیتے ہیں، یا تو بظاہر وہی چیز مل جاتی ہے کہ جو آپ نے مانگی وہ بھی اللہ دے دیتے ہیں، یا وہ جو آپ نے مانگی ہے اس کو چھوڑ کر کے اس کا متبادل دیتے ہیں کہ چلو یہ نہیں دینا ہے ابھی اس کے حال کے مناسب، یہ نہیں ہے دوسری چیز دے دیجیے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو بندہ مانگتا ہے اس کو نہیں دیتے ہیں بلکہ اس کے عوض میں کوئی مصیبت اس سے ہٹا لیتے ہیں. وہی دعا کی قبولیت کی ایک شکل ہوتی ہے، ہم دعا قبول کر لے رہے ہیں تمہاری لیکن اس کی شکل یہ ہے کہ ہم تم کو اس مصیبت سے بچا لیں گے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی دعا اس شکل میں بھی مقبول ہو جاتی ہے کہ آج دنیا کے اندر جو تم مانگ رہے ہو وہ تم کو ہم نہیں دے سکتے، اس کے اندر ہماری مصلحتیں ہیں، لیکن اس کا ذخیرہ ہم اٹھا کے رکھے ہیں آخرت کے لیے، یہاں آؤ تو تم کو بہت کچھ ملنے والا ہے. اور بندہ جب وہاں دیکھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وہاں آرزو کرے گا، تمنا کرے گا کہ پروردگار مجھے اگر معلوم ہو جاتا دنیا کے اندر یہ چیزیں کہ اتنا مجھے ملنے والا ہے آخرت میں، تو یہی دعا کرتا کہ پروردگار میری دنیا میں کوئی دعا مقبول ہی نہ ہو، یہی میری خواہش ہوتی دنیا کے اندر. لیکن بندہ وہاں جانے کے بعد میں یقین کرے گا، وہاں جانے کے بعد دیکھ کر کے اس میں حسرت کرے گا. بہرحال یہ کہ دعا کرنا چاہیے، اور دعا انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، انبیاء کی سنت ہے، براہ راست اللہ سے کرنا چاہیے. انبیاء کا واسطہ دے سکتے ہیں، اولیاء کا واسطہ دے سکتے ہیں کہ فلاں نبی کے طفیل میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں میری دعا کو قبول کر لیجیے. اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے. وسیلے کے بارے میں بھی بہت سارے لوگ اعتراض اور شکوے کے اندر، اشکال کے اندر پڑے ہوئے ہیں. وسیلہ شرک ہے، وسیلہ حرام ہے، وسیلہ یہ ہے. وسیلے کے دو معنی آتے ہیں. وسیلہ جو شرک ہے، بتوں کا وسیلہ اور اسی طریقے سے دیگر اور چیزوں کا جو وسیلہ ہوتا تھا وہ الگ معنی میں ہے. جس وسیلے کو اب شرک کہا جاتا ہے، ناجائز کہا جاتا ہے، وہ الگ معنی میں ہے. جو وسیلہ جائز ہے اس کی شکل یہ ہے کہ پروردگار ہماری دعا کو فلاں اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں یا ولی ہیں، نیک بزرگ ہیں، ان کی طفیل میں قبول کر لیجئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایسے اعمال ہیں کہ ہماری دعا آپ کے دربار میں ہمارے اعمال کی وجہ سے قبولیت حاصل نہیں کر سکتی ہے، لہذا ہم سفارش کر رہے ہیں آپ کے فلاں نیک بندے کی کہ وہ نبی ہیں یا ولی ہیں اور ان کا مرتبہ آپ کے پاس میں بڑا ہوا ہے، ان کے اعمال آپ کے پاس میں مقبول ہیں، تو اس کے طفیل میں ہماری یہ بات کو قبول کر لیجئے. وسیلے کا یہ مطلب ہے. تو اس کے اندر کون سے شرک کے معنی ہیں، کون سے کفر کے معنی ہیں، کون سی خرابی لازم آ رہی ہے، شریعت کا کون سا درجہ اس سے ٹوٹ رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات اس کے خلاف ہو رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے اندر کہ جو خلاف شریعت ہو. لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ شرک ہے یا حرام ہے، وہ اس وسیلے کے بارے میں کہتے ہیں جو وسیلہ ناجائز اور شرک کے درجے میں آتا ہے. یہ جو ہم وسیلے کی بات کر رہے ہیں تو جائز ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے اس کے اندر. اور صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ادب ہے، یہ باقی یہ ماننا ہے مانو، آپ کرنا ہے کرو یا نہ کرنا ہے نہ کرو، نہ فرض ہے نہ واجب ہے اور نہ سنت ہے، بلکہ وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے، وسیلہ اختیار کرنے کی گنجائش ہے، وسیلے کو جائز کہا جاتا ہے. بہرحال یہ کہ دعا کے سلسلے میں یہ باتیں ملحوظ رکھنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ علم عمل نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا عزيز يا غفار. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. نسألك اللهم الجنة ونعوذ بك من النار يا إله العالمين. ہماری یہاں سننے اور سنانے کا قبول فرما لیجیے. اے اللہ اس کے طفیل میں ہم سب پر خاص رحمت کو نازل فرما دیجیے. اے اللہ قرآن کے علوم کو ہمارے سینوں میں محفوظ فرما دیجیے. اے اللہ قرآنی نور کو ہمارے سینوں کے اندر بھر دیجیے. اے اللہ قرآن کا ہم سب کو عامل بنا دیجیے، عمل کرنے والا بنا دیجیے. پیغمبران اعظام کی نصیحتوں اور ان کے واقعات سے عبرتوں کی ہم سب کو توفیق نصیحت فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو توفیق مرحمت فرما دیجیے، خاص کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے. بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیے. جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، پروردگار جو ان کے جائز مقاصد ہیں ان کو جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، مصیبتوں کو ختم فرمائیے، ہر قسم کے شر سے ہم تمام کی تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، آصف سے، جنات کے شرور سے، حاسدین کے حسد سے اور ہر قسم کے سحر سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ جو لوگ اس سلسلے میں مبتلا ہیں پروردگار ان کو آزمائش سے بچا لیجیے اور ان کو اس بیماریوں سے شفا عطا فرما دیجیے. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.